أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز ونخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينذرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. السورة مكملة فيها. اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم پانی کو بہا لے جاتے ہیں، الی الارض الجرز، بنجر زمین کی طرف، فنخرج بہ زرعا، اس میں سے سبزہ نکالتے ہیں، تاکل منہ انعامہم، جس میں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں، وانفسہم، اور وہ خود بھی. افلا یبصرون، کیا وہ اس پر غور نہیں کرتے، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ لفظی ترجمہ ہے، مگر یہاں بصیرت سے مراد وہ بصارت ہے جو انسان کو نصیب ہوتی ہے اندرونی طور پر. یعنی کیا ان باتوں کو دیکھتے ہوئے وہ مانوی طور پر ان پر غور نہیں کرتے؟ نسوق الماء الی الارض الجرز میں یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ہم ارض جرز پر پانی آسمان سے برساتے ہیں؟ یہ سوال ہے. مومن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بتائیں کس کو؟ یہ تو نہیں لکھا ہوا. اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض الجرز، پانی کو لے جاتے ہیں وہاں، جبکہ بادل پانی برس رہے ہوتے ہیں. اکثر صحراؤں میں یہی چیز دکھائی دیتی ہے، وہ صحرا جو براہ راست بادلوں کے برسنے سے محروم رہتے ہیں، وہاں ان اونچی زمینوں پر برسنے والا پانی ان صحراؤں میں اس طرح بہتا ہے کہ وہاں ایک سیلاب لے جاتا ہے بادلوں کو. اور یہ جو مضمون ہے اس پر نیچرلسٹ نے کافی غور کیا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ بسا اوقات بارش کہیں اور برس رہی ہے اور وہ ریگستان کے خشک حصے جو ویسے محروم رہ جانے چاہیے تھے، وہ پانی کی بہاؤ کی وجہ سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. تو اس وجہ سے یہاں براہ راست ذکر نہیں ہے، اگرچہ وہ معنی بھی دیا جا سکتا ہے. نسوق الماء سے مراد بادل بھی ہو سکتے ہیں جن کو ہم لے کے جاتے ہیں، لیکن یہ دوسرا معنی بھی خصوصیت سے یہاں تعلق رکھتا ہے. فنخرج بہ زرعا تاکل منہ انعامہم وانفسہم، کیونکہ یہ آسمانی وحی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، بعض دفعہ وحی کہیں اور برستی ہے اور وہ خشک علاقے جو وحی سے آری ہوتے ہیں وہ اس سے فیض پا جاتے ہیں، اور ان میں بھی زندگی اگانے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے. اس میں سے زرن ایسی سبزیاں نکلتی ہیں، سبزی نکلتی ہے، کھیتیاں نکلتی ہیں. تاکل منہ انعامہم، جن سے ان کے انعام بھی کھاتے ہیں، وانفسہم، اور وہ خود. اب یہاں انعامہم وانفسہم میں یہ دونوں کی تفریق کیوں ہے؟ یہاں اول تو اس لیے کہ جو سبزی نکلتی ہے یا سبزہ نکلتا ہے یا کھیتیاں اگتی ہیں، ان کی نوعیت مختلف ہوتی ہے. ऐसे पौधे भी उससे फ़ायदा उठा जाते हैं जिनका फल इंसान इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसी खेतियाँ भी उगती हैं जिनके दाने जानवरों की बजाय इंसान इस्तेमाल करते हैं। तो ये सहरा हर किस्म के बीजों से भरा पड़ा है जिनको हम जानते नहीं, लेकिन जब पानी बरसता है तो फिर वो बीज उगते हैं और उनसे अनाम भी फ़ायदा उठाते हैं और इंसान भी। और रूहानी मानों में क्या बनेगा? रूहानी मानों में ये जो अनाम है ना, कल अनाम, ये भी उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा तो उठाते ही हैं, लेकिन असल फ़ायदा जो रूहानी फलों पर मबनी होता है वो अल इंसान यानी वो मोमिन फ़ायदा उठाते हैं जिनकी खातिर वो फल पैदा किए गए हैं। बस अमतुन्नास में वो है इंसान जिनको कुरान करीम ने ख़ुद कल अनाम करार दिया है, वो भी फ़ायदा तो उठाते हैं किसी न किसी हद तक, और कुछ नहीं तो उनका रिज्क का ज़रिया ही बना हुआ है। क्या तुम उसको अपना रिज्क का ज़रिया बनाते हो? तो इसलिए दोनों मानों में यह आयत बिल्कुल बरमहाल चश्मा पात होती है। वयकूलून मता हाज़ल फ़त्हु इन कुंतुम सादिकीन, वो कहते हैं ये फतह कब आएगी अगर तुम सच्चे हो। अब सवाल ये है कि यहाँ अगर सिर्फ पानी की बात होती तो हाज़ल फ़त्हु की बात नहीं हो सकती थी। यकीनन उन्होंने भी इस दावी में ये मालूम किया है कि किसी वक्त सारा सहरा अरब इस पानी से भर जाएगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ है, और ये फतह है जिसकी तरफ ये आयत इशारा कर रही है अवलीन तौर पर, और जिसको अहले मक्का ने भी समझा। वयकूलूना मता हाज़ल फ़त्हु इन कुंतुम सादिकीन, वे पूछते हैं कि ये फतह कब आएगी अगर तुम सच्चे हो। कुल यौमुल फतह ला यनफ़ुल लज़ीन कफ़रू, ला यनफ़ुल लज़ीन कफ़रू ईमानुहुम वला हुम युंज़रून। ये फतह का दिन ऐसा होगा कि उस दिन वो लोग जो अब काफिर हैं उनको उनका आइंदा ईमान फतह देखने के बाद कोई फ़ायदा ना देगा। वला हुम युंज़रून, और वो मज़ीद मोहलत नहीं दिए जाएंगे। मुराद ये है कि वो लोग जो एक अमूमी फतह का इंतज़ार करते हैं जो दरअसल सियासी फतह होती है, पूरी की पूरी कौम मग़लूब हो जाती है, उस वक्त जो ईमान लाते हैं उनका ईमान महज धोखा है, क्योंकि वो अददी गलबे की वजह से ईमान लाते हैं ना कि अल्लाह ताला की वजह से। यानी उनका ईमान खुदा की खातिर नहीं, बल्कि वो लकीर के फ़कीर लोग हैं जहाँ अक्सरियत का गलबा देख अक्सरियत को गालिब देखते हैं उसी में शामिल हो जाते हैं। तो इसलिए फरमाया कि उनको वो फतह का दिन वो होगा जब इनको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा जो सवाल कर रहे हैं। वला हुम युंज़रून, और वो मज़ीद मोहलत नहीं दिए जाएंगे। ये मज़ीद मोहलत से क्या मुराद है? फतह का दिन आ गया, उनको फ़ायदा ना हुआ, बीच में शामिल हो गए।
सजा मिलेगी?
क्या
सजा मिलेगी?
हाँ, सजा का मज़मून ऐसा है कि वो उसके बाद अपने ईमान के बावजूद सजा से महफूज नहीं रखे जाएंगे, और उनकी सजा अल्लाह बेहतर जानता है किस रंग में उनको दी जाएगी। चुनाचे फरमाया फ़ारिज अनहुम वंतज़िर, तो उनसे एराज़ कर, उनसे मुंह फेर ले और इंतज़ार कर। इन्नहुम मुंतज़िरून, वो भी तो इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है,
कफ़रु जो लोग हैं ये आम काफ़िर मुराद हैं या अइमतुल कुफ्र मुराद हैं?
नहीं, अइमतुल कुफ्र तो हैं ही जहन्नमी, तो उसको भी नहीं मानते। अहमदुल कुफ्र तो غلبے کے بہت بھی نہیں مانا کرتے. یا عامت الناس ایسے مراد ہیں جن کا کوئی دین نہیں ہوتا سوائے غلبے اکثریت کے دین کے. سیاسی غلبہ ان کے پیش نظر ہوتا ہے, وہی اہمیت رکھتا ہے, تو وہ مراد ہو سکتے ہیں, ورنہ وہ احمد الکفر تو بالکل اور مخلوق ہیں. سورہ الاحزاب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما. ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادیاءکم ابناءکم ذلکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وهو یهدی السبیل. خذوهم لآبائهم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ليسأل الصادقين عن صدقهم وعد للكافرين أضعاب النديما. سورة احزاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد رحم کرنے والا, دل مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. یا ایہا النبی اتق اللہ, اے نبی اللہ کا تقویٰ اختیار کر. ولا تطع الکافرین والمنافقین, اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کر. ان اللہ کان علیما حکیما, یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے. اس پہلی آیت ہی میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت کے آغاز میں جس میں آپ کو خاتم النبیین قرار دیا جا رہا ہے یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ تقویٰ اختیار کر, اللہ کا تقویٰ اختیار کر, اور کافروں اور منافقین کی اطاعت نہ کر. ان اللہ کان علیما حکیما, یقین اللہ تعالیٰ بہت علیم و حکیم ہے. یہ حکمت سمجھائیں. شمس صاحب آپ کی باری ہے. یہی وہ صورت نہیں ہے جس میں خاتم النبیین کا اعلان ہے. خاتم النبیین کو یہ ہدایت کہ کافروں کی اطاعت نہ کر, فلاں کی اطاعت نہ کر, اور تقویٰ اللہ کا رکھ, اس کا مطلب ہوا. لیکن آپ سمرا باجی تم بڑے غور سے دیکھ رہی ہو, اچھا تمہیں کچھ آیا ہے شاید, ہیں نہیں مومن صاحب, قمر صاحب, نہیں اب بتائیں. بالکل نہیں, خطاب خصوصیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, اور اس کا تعلق ہی خاتم النبیین والی آیت سے ہے, کیونکہ خاتم النبیین میں یہ والی آیت میں اعلان تھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم, اور اس اعلان میں یہ حکمت تھی کہ حضرت زید حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں ہیں, کیونکہ خدا نے ان کو بیٹا نہیں بنایا, بلکہ پیار سے ان کو بیٹا کہا گیا, یا اور پیار سے کہنے کے نتیجے میں شرعی طور پر آپ کی حیثیت تبدیل نہیں ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیال سے گھبرا رہے تھے حضرت زید کی منکوہا سے طلاق کے بعد شادی پر, کہ عامت الناس نے بیٹا سنا ہوا ہے اور بیٹا بیٹا کہہ کے اس کو پکارتے رہے ہیں, ان کے لیے ٹھوکر کا مجرم نہ بنے. خوف ان کی ٹھوکر کا ہے نہ کہ ان کا خوف. اللہ کا خوف کر, عوام الناس کی ٹھوکر کی پرواہ نہ کر, وہی حفاظت کرنے والا ہے. تو یہ جو بولنے والے تھے اس موقع پر وہ کافی اور منافقین ہی تھے, ان کی زبانیں چل پڑیں, انہوں نے بہت بہت باتیں کی. ان اللہ کانا علیمن حکیمہ, اللہ تعالیٰ تیرے دل کی حال کو جانتا ہے کہ اس میں کوئی نفسانی خواہش نہیں, اور وہ بہت حکمت والا ہے. بس وتب ما یوحا الیک, بس وہ کام کر گزر, وہ ہو کر لے جس کا اللہ تعالیٰ کی وہی تجھے حکم دے رہی ہے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, یقیناً اللہ تعالیٰ تم سب کے اعمال کی اندرونی وجوہات سے واقف ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی یہ کام کر, آپ کی اندرونی حالت پر اس کے تقویٰ پر ساتھ, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کی وجہ کوئی نہیں تھی, کوئی ذاتی نفس کی وجہ نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ شادی کرنا چاہتے تھے. خیال یہ تھا کہ میری وجہ سے ایک عرب کی آزاد عورت نے ایک غلام سے شادی کی, اور وہ عزیزہ بھی تھی اور رشتے والی بھی تھی. اب جب کہ زید اس سے طلاق چاہتا ہے, اس حالت میں ان کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی تھی. یہ خیالات تھے جن کی وجہ سے آپ حضرت زینب سے نکاح پر آمادہ ہوئے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے, لیکن لوگوں نے باتیں بنانی تھیں, اس لیے شروع میں یہ ہدایت ہے کہ لوگوں کی ٹھوکروں کا خوف نہ کر, اللہ کی ہدایت پر چل, اور اللہ جانتا ہے کہ تو پاک ہے. وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا, اور اس معاملے سے جو شر پھیلے گا بظاہر, جو فتنے اٹھیں گے, ان میں اللہ پر توکل کر, اور اللہ توکل کے اعتبار سے کارساز ہونے کے لحاظ سے سب سے بہتر ہے. ادوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ, لیکن وہی مضمون ہے ما جعل اللہ کا پہلے, وہ بھی وہی بات ہے, بینی وہی مضمون چل رہا ہے. میرا مطلب ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے دل میں دو دل نہیں ڈالے ہوئے, سینے میں دو دل نہیں ڈالے ہوئے، کسی انسان کے لیے دو دل نہیں پیدا کیے. جوف پیٹ کو کہتے ہیں، مگر یہاں مراد ہے اندرونا، جو چھاتی کے اندر کا حصہ ہے وہ بھی جوف ہی ہے. ما جعل اللہ رجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی انسان مرد کے دل میں یا کسی مرد کے سینے میں دو دل نہیں ڈالے ہوئے. وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہ خدا تعالیٰ نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم اظہار کرتے ہو تمہاری مائیں بنا دیا ہے. یہ کیا مطلب ہوا؟ مضمون وہی ہے اللہ کے قائم کردہ رشتوں کا. اللہ کے قائم کردہ رشتوں کو انسان بعض دفعہ بدلتا ہے اور ناجائز حرکت ہے. جہاں تک خونی رشتوں کا تعلق ہے، ان کے حقوق اور ان کی ذمہ داریوں کا تعلق خدا تعالیٰ کے کلام سے ہے، اس کی کتاب سے ہے، انسان کا قول ان کو بدل نہیں سکتا. اسی طرح اگرچہ تم اپنی بیویوں کو جب مائیں کہہ دیتے ہو غصے سے، تو تمہاری مائیں تو نہیں بن جاتی ہیں، بدلتا نہیں بدلوں، لیکن یہ فعل ایسا منحوس ہے کہ اس کو یہ سزا درکار ہے اس کے لیے، تاکہ تم بیویوں اور ماؤں کے رشتوں کا احترام کر سکو، ان کی تفریق کا احترام کر سکو. اس لیے چونکہ مضمون وہی ان رشتوں کا چل رہا ہے، اس لیے اس سے ملتے جلتے ایک اور مضمون کو اٹھا لیا گیا، اور یہ امہات والا مضمون آگے پھر آنے والا ہے. تو یہ دونوں مضامین یا تینوں مضمون ایک دوسرے سے مل جائیں گے. فرمایا ما جعل رجل من قلبین فی جوفہ، اس کے دل میں، اس کے سینے میں دو دل نہیں ڈالے. اس کا کیا مضمون، کیا اس میں کیا حکمت ہے دو دلوں والی بات میں؟ اگلی بات تو سمجھ آ گئی، وہ ما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، کسی کے سینے میں دو دل نہیں ڈالے ہوئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جناب خواتین سے تعلق رکھنے والا مضمون ہے. نہیں پتا شم صاحب، آپ بتائیں. اب تھوڑا سا ہلے ہیں لگتا ہے مجھے کچھ. ہاں اچھا، فائدہ بتائیں گے. چلے
جس رشتے کے لیے جیسے جذبات ہیں وہ وہی رہیں گے، کسی کو کچھ کہنے سے دل نہیں بدل سکتا.
ٹھیک، ایک یہ مطلب بھی ٹھیک ہے. اور یہ کہ اگر بیویاں ایک سے زائد ہوں تو انصاف اور بات ہے، اور دلی تعلق اور چیز ہے. اس لیے ہرگز بعید نہیں کہ انسان کو ایک سے زیادہ بیویوں میں سے کسی ایک سے قلبی تعلق ایسا ہو کہ جو ہر ایک سے یکساں نہیں. اس کو ناانصافی نہیں کہا جاتا. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تخلیق ہے کہ دل جب مائل ہوتا ہے تو ایک ہی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن مومن لوگ وہ ہیں خدا کا تقویٰ رکھنے والے، اس میلان کے نتیجے میں ناانصافی نہیں کرتے، سب سے برابر سلوک کرتے ہیں، ان کے بنیادی حقوق ادا کرتے ہیں. یہ آگے چونکہ باتیں آنی ہیں ازواج مطہرات کے سلسلے میں، اس لیے اس موقع پر اس کو بھی بیان فرما دیا. اور امی اور بیوی کے درمیان فرق کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے اس آیت کا، کہ تمہارے دل ماں کے لیے ایک اور جذبہ رکھتے ہیں اور بیوی کے لیے ایک اور جذبہ رکھتے ہیں. الگ الگ دل نہیں بنائے ہوئے خدا نے، ایک ماں کے لیے ہو اور ایک بیوی کے لیے ہو، مگر ان کے جذبات مختلف ہیں. اس لیے تمہارے بیویوں کو ماں کہہ دینے سے وہ جذبات جو دل میں ماں کے لیے ہیں وہ پیدا ہو ہی نہیں سکتے. اور ماں کے احترام کے خلاف کوئی دل کی خواہش پیدا نہیں ہو سکتی. اسی طرح ان کو جن کو ماں کہتے ہو ان سے جب تعلقات قائم کرو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ نعوذ باللہ من ذالک تم نے اپنی ماں کے احترام میں دخل دے دیا ہے, کیونکہ دل دو دل سے مراد دو دلوں کی مختلف کیفیات ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہی دل اپنی کیفیات میں دوگلا پن دکھائے. جو کیفیات اس کی ماں کے لیے ہیں وہ اسی طرح رہیں گی, جو کیفیات اس کی بیوی کے لیے ہیں وہ اسی طرح رہیں گی. تو دو دل سے مراد دل کا دوگلا پن ہونے کا احتمال, دل کے دوگلے پن کا احتمال ہے جس کو اللہ تعالیٰ نفی کرتا ہے, جس کی نفی فرماتا ہے. وما جعل ادیاکم ابناکم, یہ وہی مضمون اکٹھا ایک ہی تسلسل میں آگے بڑھ رہا ہے کہ تمہارے منہ بیلوں منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا تو نہیں بنا دیا خدا نے. ذالکم قولکم بے افواہکم, یہ ساری باتیں جو اوپر گزری ہیں یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں. واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل, اور اللہ تعالیٰ حق بیان فرماتا ہے, وہو یہدی السبیل اور وہ سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. ادعوہم لآبائہم ہو اقسط عند اللہ, منہ بولے بیٹے مراد ہیں. اب یہ تمہارے منہ بولے بیٹے جو بھی ہیں ان کو ان کے آبا کی طرف منسوب کرو. یہ بات یا وہ بات اقسط عند اللہ ہے, اللہ کے نزدیک انصاف کے زیادہ قرین ہے. لیکن اگر تمہیں ان یتیموں کے ماں باپ کا علم ہی نہ ہو جن کو تم نے اپنا بیٹا کہہ دیا, تو فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا, اگر تمہیں علم نہ ہو آباؤہم ان کے آبا کا, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, بس یہ لوگ دین میں تمہارے بھائی ہیں. مطلب ہے ان سے معاملات وہی ہوں گے جو شریعت غیر مردوں سے معاملات کا تقاضا کرتی ہے. دینی بھائی سب تو ہیں لیکن دینی مائیں دینی بیٹے دینی فلاں فلاں نہیں بن جا کرتے, ان کے اوپر شریعت کا اطلاق برابر ہوتا ہے, جو مرضی ان کو منہ سے کہو. تو اس صورت میں یہ تمہاری سوسائٹی کا ایک جز بن جائیں گے. دوسرے اس آیت میں غلاموں کے احترام کو بھی قائم کیا گیا ہے. باہر سے آنے والے غلام, اب وہ بڑے کے بیٹے ہوں یا چھوٹے کے بیٹے ہوں, اصل میں تو وہ مسلم سوسائٹی کا ایک حصہ بن جاتے ہیں جب وہ ایمان لے آتے ہیں. اخوانکم فی الدین و موالیکم, اور وہ تمہارے لیے موالی کی حیثیت رکھتے ہیں. موالی کس کو کہتے ہیں؟ مولا کی جمع دوست اور بھائی بھی, اور ایسے جن کی اطاعت بھی کی جاتی ہے ان کو بھی موالی کہتے ہیں, مولا کہتے ہیں. مولا علی جو کہتے ہیں نا, ان معنوں میں لیتے ہیں کہ وہ اس کی اطاعت کی جاتی ہے, ان کی اطاعت کی جاتی ہے. تو یہاں وہ معنی مراد نہیں ہے جو اس آیت کے منطوق کے خلاف ہیں. موالی کے بہت سے معنی ہو سکتے ہیں مگر صرف وہی معنی یہاں لیے جائیں گے جو اس سیاق و سباق میں اسپاں ہوتے ہوں. وہ یتیم جو یا یتیم نہ بھی ہوں, وہ غلام جن کو تم نے ایسا جن سے تم نے اتنا حسن سلوک کیا کہ ان کو اپنے بیٹوں کی طرح سمجھا, پھر بھی وہ بیٹے نہیں بن سکیں گے. لیکن اگر ان کے ماں باپ کا علم ہے تو ان کو ماں باپ کی طرف ان کے ماں باپ کی طرف منسوب کرو اور اپنی سوسائٹی کا حصہ سمجھو. اگر علم نہیں ہے تو وہ تمہارے بھائیوں کی طرح شمار ہوں گے, جیسے سب مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بن ہیں. اور اگر علم ہے تو موالیکم، معاف کرنا، اگر علم ہے کہ کون ماں باپ ہیں تو اس کے، اس علم کے باوجود وہ سوسائٹی کا اسی طرح حصہ بنے رہیں گے جس طرح تمہارے جانے پہچانے جن کے ماں باپ کو تم جانتے ہو وہ تمہاری سوسائٹی کا حصہ ہیں. اگر پتہ نہیں کہ کون ہے ماں باپ تو پھر موالیکم ان معنوں میں ہے کہ وہ تمہارے دوست، تمہارے ہم، تمہارے ساتھی، تم ان کے دوست اور ان کے ہمدرد، اور دونوں صورتوں میں ذمہ داریاں نہیں بدلیں گی. ان کے ساتھ حسن سلوک جاری رہنا چاہیے لیکن رشتوں میں تبدیلی نہیں آئے گی کسی صورت میں بھی. ہاں ماں باپ کا علم ہو پھر تو آ ہی نہیں سکتی، ماں باپ کا نہ بھی علم ہو تو رشتے میں تبدیلی نہیں آئے گی. یہ اس کا منطوق دکھائی دیتا ہے. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، یہ سارے امور جو پہلے گزر چکے ہیں ان میں تم نے اگر غلطی سے اپنے عمل کو ان لوگوں کے تعلق میں اس طرح ڈھالا کہ اللہ کی مرضی کے خلاف تھا، تو جو غلطیاں ہو گئیں ان کو اللہ تعالیٰ نظر انداز فرما رہا ہے. ان لوگوں کے سلوک میں تم نے ان کو بالکل ان رشتوں کی طرح اپنا سمجھا یا اپنے پر حرام قرار دے دیا یا جائز رکھا، جو کچھ بھی تم اب تک کر چکے ہو وہ خطا کے نتیجے میں تھا. اللہ تعالیٰ ان خطاؤں سے درگزر فرماتا ہے. ولیکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن اگر تمہارے دل بالارادہ یہ غلطی کریں تو ان پر تمہیں پکڑے گا. اس وضاحت کے بعد اور اس سے پہلے بل ارادہ غلطی کا کوئی امکان ہے جس کی طرف اشارہ ہو، یہ بتائیں. اس طرح بل ارادہ غلطی کا امکان ہے کہ رسمن بیویوں کو کہہ دیا کرتے تھے عرب بغیر کسی خاص ارادے کے، غصے کی حالت میں کہہ دیا کرتے تھے، مگر کئی لوگ شرارتاً ان کو فوری طور پر علیحدہ کرنے کے لیے یہ طریقے اختیار کرتے تھے تاکہ وہ اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کریں. تو بالعمد بھی ان رسمی باتوں کو اختیار کیا جا سکتا ہے کسی شرارت کی وجہ سے یا نقصان پہنچانے کی خاطر. تو ماضی کے تعلق میں ولیکن ما تعمدت قلوبکم یہ مراد ہوگی، یہ باتیں اگر رسماً اختیار کی گئی ہیں، جیسے ایک بعض لوگ قسمیں کھاتے رہتے ہیں باللہ واللہ باللہ تعالیٰ، اللہ فرماتا ہے ان قسموں پہ تمہیں نہیں پکڑے گا خدا، لیکن جان بوجھ کر اٹھاؤ اور شرارت اور جھوٹ مراد ہو تو اس پر تم پکڑے جاؤ گے. یہ تنبیہ ہے. ولیکن ما تعمدت قلوبکم میں وکان اللہ غفور رحیمہ، اور جہاں تک عام غلطیوں اس کو بخشنے کا تعلق ہے اللہ کو تم غفور اور رحیم پاؤ گے، یعنی بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں اور اپنے عزیزوں سے بھی زیادہ اولیت رکھتا ہے، لیکن یہ اولیت خونی رشتے یعنی باپ کے رشتے میں اس کو نہیں ملا رہا، جبکہ اس کی بیویوں کے لیے ماؤں کا لفظ استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں واقعتاً ان کے لیے ماؤں والا احترام لازم قرار دے دیا گیا ہے. یہ فرق ہے جو عام دستوری باتیں پہلے بیان کر کے پھر ان میں استثناء پیدا کیے جا رہے ہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ باپ ہونے کا حق رکھتے ہیں، کیونکہ جو واقعی سلوی بیٹے ہیں ان سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور ساری سوسائٹی میں سب سے بڑے اور سب سے زیادہ قابل احترام جو ایک خاندان میں باپ ہوا کرتا ہے. تو اولا ہونے کے لحاظ سے حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم یہ سب مراتب رکھتے ہیں، لیکن چونکہ مومن عورتوں سے شادی بھی کرنی ہے، اس لیے باپ نہیں کہا جا سکتا. جس طرح بیوی کو ماں کہنے سے بے حرمتی ہوتی ہے ماں کے رشتے کی، اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باپ کہنے سے اس تعلق کی بے حرمتی ہو جائے گی. اس وجہ سے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو باپ نہیں کہنا، لیکن باپ سے بڑھ کر سلوک ضروری ہے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، حالانکہ یا یوں کہیں گے النبی اولا بالمؤمن من انفسہم وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ازواج ان کی امہات ہیں، جبکہ ان کی ازواج امہات ہیں، یعنی ان معنوں میں بھی امہات ہیں جن معنوں میں خونی رشتے ماں کے ساتھ تعلق کو ممنوع قرار دے دیتے ہیں. بس یہ خدا تعالیٰ کا خاص فرمان ہے جو حضرت محمد رسول اللہ کے تعلق میں نازل ہوا ہے، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں باقی نبیوں کی بیویوں کو بھی خدا تعالیٰ یہی مطلب عطا کرتا ہے کہ وہ اپنے وقت کی، اپنے قوم کی امہات ہوتی ہیں، اور ان کے زوج یعنی انبیاء کی وفات کے بعد ان کے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتا. میرے علم میں کسی نبی کی بیوی کا کہیں کوئی ذکر ایسا نہیں ملتا کہ نبی کی وفات کے بعد اس نے شادی کی ہو، اور ان نبی کی زندگی میں جو ان کے احترام کا تقاضا ہے وہ لفظ امہات سے بڑھ کر کوئی ادا نہیں کر سکتا، اور یہی احترام کا تقاضا پھر آگے جاری رہتا ہے. فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور جہاں تک رحمی رشتوں کا تعلق ہے ان میں سے بعض دوسروں کے مقابل پر زیادہ قریب ہیں اللہ کی کتاب میں. مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا. یہ جو آیت ہے اس میں ایک مضمون، اس مضمون میں ایک پیچیدگی پائی جاتی ہے، اس کو صاف لفظوں میں کھول کر کون بیان کرے گا؟ سم صاحب، جیسے امام صاحب نیت لگ رہی ہے کچھ، ہے نا؟ ابھی شکل سے واضح لگ جاتا ہے کہ ہے کچھ بات نہیں، پیچیدگی بھی دکھائی نہیں دے رہی. اس کا لفظی ترجمہ کرنے پر مضمون کیا سمجھ آئے گا؟ کریں نا ذرا ترجمہ. ہاں آپ یہاں تک ترجمہ کر کے پہنچیں نا، پھر بتائیں.
ٹھیک ہے، دوستوں سے کوئی
اس میں سلوک نہیں کیا. اولا بعضوں سے کتاب اللہ ہے، جو رحمی رشتے ہیں ان میں بھی فرق ہے، بعض نزدیک ہیں ان کے متعلق تعلیم الہی اور ہے، اور بعض ذرا دور کے ہیں ان کے متعلق تعلیم کتاب مختلف ہے. مگر جو فرق دکھائے گئے ہیں، بعض قریب ہیں بعض دور ہیں، وہ اس بات میں مانے نہیں ہیں کہ غیر رحمی رشتہ داروں سے تم ویسا حسن سلوک کرو جو رحمی رشتہ داروں سے کرتے ہو. اگر بعض غیر تمہارے اتنے قریب ہوں اپنی محبت اور سلوک میں کہ تم ان پہ فضل اور احسان کا سلوک کرو ان سے، تو یہ ناجائز نہیں ہے. مگر جہاں تک کتاب کا تعلق ہے، کتاب کے لحاظ سے جو فرائض ادا ہو ڈالے گئے ہیں رحمی رشتوں پہ، ان میں دخل نہیں ہونا چاہیے. یہ مضمون ہے اِلَّا ان تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا. یہ کتابی رشتے اس بات میں حائل نہیں ہوں گے کہ تم اپنے بعض اقربا اور محسنین سے ایسا سلوک کرو کہ جو ان کو تمہارے فضل کا حصہ دار بنا دیں۔ اس آیت کی روح سے ایک انسان اپنی زندگی میں اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو تلف کیے بغیر اپنے اموال کا ایک حصہ ان پر خرچ کر سکتا ہے جن کے ساتھ اس کا کوئی خونی رشتہ نہ ہو، اور جو بھی فقہ میں یہ مضامین ملتے ہیں وہ دراصل اسی آیت کے تابع ہیں۔ الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا، لیکن وہاں بھی معروف کو پیش نظر رکھنا ہوگا، اس حد تک نہ ان کی طرف الٹ جاؤ کہ وہ معروف کی وجہ منکر ہو جائے، ایسی بات ہو جو ناپسندیدہ ہو۔ چنانچہ بعض دفعہ لوگ اپنی اولاد یا دوسرے عزیزوں کے ان حقوق کو تلف کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں رکھے ہوئے ہیں، اور اپنے دوسرے عزیزوں کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے یہ گناہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ بحث الگ ہے کہ کیا دنیا میں فقہ کو یا وہ لوگ جو فقہ چلانے والے ہیں ان کو حق ہے کہ زبردستی اس کو بدل دیں یا نہ بدلیں، یہ بحث آج کل اٹھی ہوئی ہے۔ ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جو بدلنے والا ہے اس کا گناہ ہے، لیکن اس کو زبردستی فقہ نہیں بدل سکتی، اس کا ایک گناہ ہے جو جانتا ہے، خدا نے خود کھول دیا اس کے اوپر۔ پھر بھی ہر شخص اپنی زندگی میں اپنے اموال کا مالک ہے اور اس کے تصرفات کا مالک ہے۔ یہ بحث ہے جو آج کل میرے اور بعض دوسرے علماء کے درمیان اٹھی ہوئی ہے، تو لیکن میں ان کو دباتا نہیں ہوں، مگر مجھے اس بارے میں قطعاً کوئی شک نہیں کہ ان امور میں مالک بندہ ہی رہے گا جو اپنے جائیداد کا مالک ہے، جس طرح چاہے تصرف کرے، اس کی زندگی میں اس پر یہ مقام کہ تم نے ہمارے حقوق تلفی کرتے ہوئے اسے غلط کاروبار میں لگا دیا، غلط دوست کے اوپر اڑا دیا، یہ سوال خدا کی نظر میں تو مکروہ ہوگا، معروف نہیں ہوگا، معاشرہ بھی اسے غیر معروف دیکھے گا، لیکن اس کی ملکیت میں حق کا دخل نہیں۔ یہ ہے جو سوال تھا جو میں اس تعلق میں آپ کے سامنے کھولنا چاہتا تھا۔ نہیں، اگر نظام اس کی زندگی میں اس کو اپنی طرف سے معروف سمجھتے ہوئے پابند کرے گا تو اس کی ملکیت میں دخل ہو جائے گا، اپنی جو بھی وراثت کے قانون ہیں مرنے کے بعد سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ مالک باقی نہیں رہا۔ زندگی میں اس کی ملکیت پہ حملہ کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ بعض ایسے ہیں جو عمر بھر پیسے برباد کرتے چلے جاتے ہیں، کیا کوئی اولاد عدالت کے پاس جا سکتی ہے کہ ان کو اپنے مال کے غلط تصرفات سے روکا جائے تاکہ ہمارا جو ان کے مال میں حق ہے وہ محفوظ ہو جائے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی دنیا کی عدالت، کوئی قضا یہ حکم نہیں دے سکتی کہ تم اپنے مال کے تصرفات، اپنے مال پر تصرف نہ کرو۔ یہ صرف اسی صورت میں جائز ہے جب ایک شخص کے احمق ہونے اور پاگل ہونے کے متعلق طبی فتویٰ موجود ہے، جب قضا فیصلہ کرے کہ یہ ہے ہی پاگل۔ اگر پاگل ہے تو پھر اموال وہ سب کے اموال ہیں، اور صرف اسی شرط کے ساتھ قرآن کریم نے اس کے اموال میں دخل اندازی کی اجازت دی ہوئی ہے۔ لیکن جب بھی دیکھو کہ عقل والا ہو گیا ہے، پھر نقصان کرے یا نہ نقصان کرے یہ اس کا کام ہے، لیکن اگر پاگل پن کی وجہ سے نقصان کرتا ہے تو پھر یہ قوم کا کام ہے کہ اس کے اموال کو سنبھالے، لیکن اس میں کسی رشتہ دار کی درخواست کا یا مقدمہ کا سوال ہی نہیں۔ قومی ادارے جو ان امور پر نگاہ رکھتے ہیں ان کو کوئی غیر رشتہ دار بھی متوجہ کر سکتا ہے کہ فلاں شخص پاگل ہے، اسے اس کے اموال اپنے قبضے میں لے لینے چاہیے۔ تو اس کا جو نظام وراثت ہے اس سے تعلق نہیں ہے۔ بہرحال یہ اس آیت کے تعلق میں باتیں ہونی ضروری تھیں تاکہ لوگ اور غور کریں. اور جہاں تک میرا تعلق ہے، میں تو جتنا بھی غور کیا ان آیات پر اور وراثت کی آیات پر، گناہگار کہہ سکتے ہیں اس شخص کو اللہ کی نظر میں جو خدا کے فیصلے جاننے کے باوجود غلط فیصلے کرتا ہے، جیسے کوئی نماز نہیں پڑھتا، حالانکہ فرض ہے، وہ کتاب و موقوتا، اس کو دنیا کی عدالتیں نہیں پکڑ سکتی. اسی طرح یہ تعلیم جو ہے وراثت کی، اس کا تعلق مرنے کے بعد سے ہے. انسان کی زندگی میں وہ مالک قرار دیا گیا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے. اگر جانتے بوجھتے اپنی ملکیت کا غلط استعمال کرے گا تو اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا، لیکن انسانی سوسائٹی اس بہانے سے اس کے موال میں دخل نہیں دے سکتی. یہ میرا موقف ہے، بعض اس سے مختلف اختلاف رکھتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى عیسیٰ ابن مریم وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے ایک میثاق باندھا، وَمِنْكَ اور تجھ سے بھی وہ میثاق باندھا، یہ بہت ہی اہم آیت ہے جو اس صورت میں سجائی گئی ہے جس میں آیت خاتم النبیین نازل ہونے والی ہے، اور یہ اس کے معنی پر ایسی روشنی ڈالتی ہے کہ اس کے غلط معنی لیے ہی نہیں جا سکتے تھے. اور یہ آیت 100% احمدی معنی کی تائید کر رہی ہے. فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اگر ایک ایسا میثاق پرانے نبیوں سے لیا تھا کہ آئندہ نبی کو کی حمایت کرنی ہوتی ہے اور جان مال ہر چیز جس سے بھی تم اس کی مدد کر سکتے ہو اس کی نصرت کرو، اس شرط پر کہ وہ باتیں جو تم پر نازل ہوئی ہیں ان کی مخالفت کرنے والا نہ ہو بلکہ تائید کرنے والا ہو. بس ہر ایسے نبی کی حمایت ہر گزرے ہوئے نبی پر فرض ہے جو اس کی تعلیم کی مخالفت کرنے کی بجائے اس کی مخالفت کی تائید کرنے والا ہو. یہ میثاق النبی ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی آ ہی نہیں سکتا تھا جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تائید کرنے والا ہو، تو آپ سے یہ میثاق نہیں دینا چاہیے. وہیں ختم ہو جاتا ہے. بس ممن کا کہہ کر یہ حیرت انگیز مضمون کھول دیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے بعد بھی نبی آئیں گے یا ایسا نبی آ سکتا ہے، بلکہ آئے گا جو تیری تائید کرے گا اور بڑے زور کے ساتھ وہی باتیں کہے گا جو تو کہتا ہے. تجھ پر بھی پہلے انبیاء کی طرح فرض ہے جن کی تو نے تائید کی، جیسا کہ قرآن کریم میں بارہا آیا ہے، حضرت موسیٰ کی تائید کی، حضرت عیسیٰ کی تائید کی، گزرے ہوئے تمام انبیاء کی تائید کی. اس لیے تائید کیا کرتا تھا کہ بنیادی طور پر دین حق ایک ہی ہے اور تو نے کسی پرانے نبی سے بنیادی اختلاف نہیں کیا، اس لیے ان پر فرض کیا گیا کہ وہ تیری تائید کریں. اب تیرا فرض ہے کہ تیرے بعد آنے والا جو تیری تائید کرے گا اس کی مخالفت نہیں کرنی بلکہ اس کی حمایت کر. اور یہ عہد جو ہے یہ ہمیشہ سے لیا جاتا رہا ہے، کسی ایک نبی پر خاص نہیں ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا میثاق لیا، ایک میثاق ہے جو بنی اسرائیل کا میثاق ہے، وہ اس میثاق سے الگ ہے، وہ یہ میثاق نہیں ہے. لیکن غیر احمدی مولوی اور خاص طور پر مودودی نے یہ ہوشیاری کی ہوئی ہے کہ جب اس سے پوچھا گیا مودودی سے، اور باقی مولوی یہی جواب دیتے ہیں کہ کون سا میثاق، کہتا ہے یہ وہی میثاق جو بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا، حالانکہ اس کو میثاق النبی نہیں کہا جاتا، اس کا مضمون ہی مختلف ہے. بس یہاں میثاق النبیین سے مراد وہ عہد ہے جو میں ذکر کر رہا ہوں، جس کو ایک سورت کون سی سورت میں خوب کھولا گیا ہے؟ آل عمران میں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ اور تجھ سے بھی یہ عہد باندھا وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ. اس عہد میں شرعی اور غیر شرعی نبی سب برابر شریک رہے ہیں. نوح بھی شامل تھا، ابراہیم بھی شامل تھا، موسیٰ بھی، عیسیٰ بھی، عیسیٰ ابن مریم. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور ان سے ہم نے بہت پختہ عہد باندھا تھا، اتنا پکا کہ وہ اس کو نظر انداز کر ہی نہیں سکتے تھے، ان پر لازم قرار دے دیا گیا تھا. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا تاکہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں سے ان کے صدق سے متعلق سوال کرے. نبی سب صدیق ہوتے ہیں، اور صادقین میں چونکہ وہ لوگ بھی شامل ہیں جو امت میں غیر نبی مگر سچے لوگ ہیں، جو اس عہد کے مضمون کو سمجھتے ہیں اور اس کو پورا کرنے والے ہیں. اس لیے من النبیین کی بجائے لیسر الصادقین فرمایا ہے، اس میں نبی بھی شامل ہو جاتے ہیں اور امت کے سچے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں، تاکہ سب سچوں سے اللہ سوال کرے عن صدقہم، ان کی سچائی کے متعلق. اگر تم انکار کر رہے ہو میرے بھیجے ہوئے کہ تو تم سچے کیسے ہو گئے؟ اس لیے یہ آیت ایک اور مضمون کو بھی کھول رہی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں مگر اس پر ایمان نہیں لاتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق آنے والا ہے. ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے اس قول کا صدق اس بات سے ظاہر ہوگا کہ وہ آنے والے کی تائید کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر انہوں نے آنے والے کی تائید نہیں کی تو گزرے ہوئے کی تائید نہیں کر رہے، کیونکہ اس نے تائید کی ہدایت کی تھی، تائید پر زور دیا تھا، تو اس کے زور کو تو تم نظر انداز کر رہے ہو، اور اس پر ایمان میں اپنے صدق کا دعویٰ کرتے ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ لیسأل الصادقین عن صدقہم میں یہ مراد ہے کہ وہ لوگ جو مثلا اس آیت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہوں، وہ لوگ جو تجھ سے سچے ہیں ان کی سچائی کے متعلق سوال کیے جا سکے. وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اور یہاں جو لوگ تیری بات نہیں مانیں گے، تیرے کہنے کے باوجود آنے والی کی تائید نہیں کریں گے، یہ کافر ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاباً علیم مقرر کر رکھا ہے. کافر ہیں خدا کی نظر میں، ہر بندے کو حق نہیں ہے کو کہنے کا کافر، مگر اللہ تعالیٰ نے بات خوب کھول دی ہے. اب ان کی مرضی ہے یہ کافرین کے زمرے میں آئیں اس آیت کریمہ کی روح سے یا مومنین کے زمرے میں شمار ہوں. ختم ہو گیا آپ؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا.
اب عذاب کیونکہ ان گروہوں کے لیے استعمال ہوئے لفظ عذاب جنہوں نے مدینے پر چڑھائی کی تھی، اور یہ سورت انہی کی طرف ان کے اس حملے کی طرف منسوب ہوئی ہے، اس لیے ایک حصہ اس سورت کا مضمون کا اصلی حصہ وہ دوبارہ پھر اٹھایا جائے گا، لیکن اس ذکر میں درمیان میں گویا ایک جملہ معترضہ ہے کہ یہ عذاب کون لوگ تھے جن کے حملے کی طرف خدا تعالیٰ نے اشارہ فرمایا اور جن کے حملے کی ناکامی کو یہ آیات ثابت کر رہی ہیں. فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمۃ اللہ علیکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر اس نے کی جب عذاب تم پر چل دوڑے. مگر بات یہاں ختم نہیں ہوئی. ان کے چڑھ دوڑنے کے بعد ان کا انجام کیا ہوا, اسی آیت میں آغاز اور انجام دونوں کا ذکر کر دیا گیا ہے. یہ خلاصہ ہے جو آگے بات پیش آنے والی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم, اس وقت بھی وہ نعمت تھی جب وہ تم پر چڑھ دوڑے, اور اس وقت بھی ایک نعمت تھی جب ان پر ہم نے ایسی ہوائیں بھیجی اور ایسے لشکر بھیجے جن کو تم دیکھ نہیں گئے تھے. وکان اللہ بما تعملون بصیرا, اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے تھے اس کو خوب جاننے والا تھا. یہاں میں نے اذکروا نعمت اللہ کے دو حصے بیان کیے ہیں. ایک آغاز میں, یعنی ان کا آنا بھی ایک نعمت تھا اور ان کا جانا بھی ایک نعمت تھا. آنا نعمت تھا, یہ کیسے ہو گیا؟ یہ نعمت اس لیے تھا کہ ان کے آنے کی خبر پہلے سے دی جا چکی تھی, اس لیے ان کے آنے کے نتیجے میں جب آنکھیں پھر رہی تھیں اور خوف سے موت کی سی غشی تاری تھی, مومن خوش ہو رہے تھے. یہ تو وہی بات ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا. بس اس لیے میں نے اس کا یہ ترجمہ کیا کہ جب تم پر وہ چڑھ دوڑے, میں گھیر لیا انہوں نے, تو وہ بھی ایک نعمت تھی. اور جب وہ لوگ بھاگ اٹھے اور خدا نے ان پر ایسے لشکر ایسی ہوائیں بھیجی اور ایسے لشکر بھیجے جو تم دیکھ نہیں رہے تھے, تو وہ بھی ایک نعمت تھی. وکان اللہ بما تعملون بصیرا, اور جو کچھ تم کرتے ہو اس پر اللہ تعالیٰ کی گہری نظر ہے. اذ جاؤوکم من فوقکم ومن اسفل منکم, جب وہ تم پر جب انہوں نے تم پر چڑھائی کی, من فوقکم ومن اسفل منکم, تمہارے اوپر سے بھی اور تمہارے نیچے سے بھی. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا
یہود کو انہوں نے بلایا ہوا تھا اندر سے؟
اصل میں وہ جو ہے نا مدینے کا نقشہ اس وقت جو کھینچا جاتا ہے, اس میں ایک طرف پہاڑیاں تھیں اور چڑھائی والا حصہ شامل تھا, اور ایک طرف سفلی حصہ تھا نیچا نچلا جو تقریباً میدانی تھا. تو وہ دونوں طرف سے تم پر حملہ آور ہوئے, تمہارے لیے جائے پناہ جائے فرار کچھ بھی باقی نہ چھوڑی, نہ تم پہاڑیوں میں پناہ لے سکتے تھے نہ نچلے سے بھی طرف. ایسے وقت میں وہ زاغت الابصار ہو وہ بلغت القلوب الحناجر, جب کہ آنکھیں پتھرا گئیں اور دل اچھلتے ہوئے گلوں تک جا پہنچے. آج ہمارے وہ کہاں گئے ہیں والے ماجد صاحب, انہوں نے جو میرے سامنے لکھا ہے اس میں لکھا ہے دل اچھلتے ہوئے کلوں تک جا پہنچے. کلوں تک تو نہیں پہنچا کرتے, کاف چھوٹا ہوا اوپر, یہ بتا رہا ہوں کوئی ان کو بتا دے. کاف کا جو ہوتے ہیں ڈنڈا جو جو گلے کاف کو گاف میں تبدیل کرتا ہے, وہ یہاں سے غائب ہے, اس کو ٹھیک کر لیں. جب آنکھیں پتھرا گئیں اور دل اچھلتے ہوئے کلوں تک جا پہنچے, نہیں بلکہ گلوں تک جا پہنچے, اور تم لوگ اللہ تعالیٰ پر طرح طرح سے گمان کرنے لگے, یہ وہ وقت تھا جس کی طرف اشارہ فرمایا گیا, اس کی پیشگوئی کی گئی تھی. اور چونکہ پیشگوئی کو پورا ہوتے مومنوں نے دیکھا, یہ وہ لوگ نہیں تھے جنہوں نے اس جن کی آنکھیں پتھرائی ہیں, ان کا استثناء بعد میں کل انشاءاللہ جو آیات پڑھی جائیں گی ان میں بھی کیا جائے گا. ٹھیک ہے.